الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام عزت اور اکرام کے لائق بزرگ ہو عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرمائیے، اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ تو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہر مومن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ نصیحت کیا کرو، بڑوں کا کام ہے کہ چھوٹوں کو نصیحت کرتے رہیں، اور مسلمان کا کام ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرتے رہیں۔ انسان جو ہے، انسان کی فطرت میں بھول ہے، سستی کاہلی ہے، اندر سے برائی کا ارادہ نہیں ہوتا، غلط کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، بہت سارے اوقات میں غفلت ہوتی ہے۔ تو اگر ماحول میں ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت کا لحاظ رکھتے ہوئے خیر خواہی کا مزاج ہو، نصیحت کا مزاج ہو، تو اس سے بڑا نفع ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے ان کو نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے، اس لیے نصیحت کیا کیجئے۔ تو انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہوئی ہے، اگر کسی کی فطرت صحیح ہے، غلط ماحول کی وجہ سے بگڑی نہیں ہے، تو فطرت ایسی ہے کہ کوئی نصیحت کرے، کوئی اچھی بات بولے اچھے ڈھنگ سے، تو انسان اسے قبول کرتا ہے۔ البتہ طبیعت میں ہی اگر خباثت ہے کسی کے، تکبر ہے، خرابی مزاج کے اندر ہی ہوگی ہے، تو ایسا آدمی رد کر دیتا ہے۔ اور آج کل چونکہ وہ زیادہ طبیعتوں میں انانیت پھیل گئی ہے، میں بڑا، میری رائے بڑی، میں ہی سب کچھ، اور خاص طور پہ نوجوان طبقے میں کیا ہے کہ ایک آگے بڑھنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اپنے خیالات کا ایک، اپنے ہی اپنے خیالات سے محبت ہوتی ہے، تو بعض ایسے تیار ہو جاتے ہیں کہ نصیحت پہ ناراض ہو جاتے ہیں، انہوں کون بولنے والے ہیں، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھایا ہے۔ ماں باپ کی بھی نصیحت بس نوجوان جو ہے قبول نہیں کرتے، ضد میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ماحول کا اثر ہے، ان کو بھی درست رویے کی طرف لانا چاہیے، لیکن مسلمانوں کو جو ایک عادت اختیار کرنی ہے وہ ہے کہ نصیحت کیا کرے۔ حضرت لقمان کوئی نبی نہیں تھے، ایک حکیم تھے، ان کی نصیحتیں، نصیحت والا مزاج تھا ان کا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن اتنا پسند آیا ان کا نصیحت کا مزاج اللہ کو کہ اللہ نے قرآن پاک میں ایک سورہ رکھا، ایک سورت کا نام ہے سورہ لقمان، نبی نہیں ہے مگر ان کے نام کا سورہ ہے، اچھا خاصا سورہ ہے، سورہ ملک کی اتنا بڑا۔ اور پھر انہوں نے جو نصیحتیں کی ہیں بیٹے کو، وہ سب نقل کی اللہ نے، تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بڑے لوگ چھوٹوں کو نصیحت کریں، ماں باپ اولاد کو نصیحت کریں، شوہر ہے تو بیوی کو موقع کی مناسبت سے اچھی باتیں بتائے، استاد ہے تو شاگردوں کو نصیحت کرے، مزاج ہمارا ایسا ہو کہ ہم اپنے چھوٹوں کو، اپنے متعلقین کو بھلائی کی باتیں بتا رہے ہوں، لاپرواہی نہ ہو طبیعت میں، بیزارگی نہ ہو طبیعت میں، جو کرتا کرنے تو ہم کو کیا کرنا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نصیحت کی بات بولنے کا ذوق ہونا چاہیے۔ البتہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو بور کر دیا جائے، نصیحت کرنے کے لیے موقع شناسی کی ضرورت ہوتی ہے، موقع کی بات سمجھے، سونے کی ڈلی ہوتی ہے بولتے ہیں، موقع پہ جو بولی جائے بات وہ قیمتی ہوتی ہے۔ موقع محل سمجھنا، سامنے والے کی شخصیت کو سمجھ کے بولنا، تب اس کے اندر اثر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے دماغ میں کچھ باتیں ٹیپ کی طرح ہے، بس جب دیکھو بولتے ہی چلے جا رہے ہیں، تو موقع شناسی نہیں ہونے کی وجہ سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو موقع شناسی ہو، لیکن مزاج میں ہوئے کہ ہم دوسروں سے محبت بھی کریں اور ان کو اچھی باتیں بتائیں بھی۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ جس گھر میں گھر کے مردوں کو، گھر کے بڑوں کو، چھوٹوں کو اچھی باتیں بتانے کا، نصیحت کرنے کا مزاج نہیں ہے، سمجھے، اس گھر کے مردوں میں اور اس گھر کے مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ بڑے ہیں گھر میں تو گھروں کا، بڑوں کا کام ہے کہ چھوٹوں کو لے کر چلیں، ان کو کچھ سمجھائے، ان کا خیال رکھے۔ بڑے ہو کے بھی، مرد ہو کے بھی مردے کی طرح ہو گئے، ڈرپوک ہو گئے، یا یہ کہ بے اثر ہو گئے۔ البتہ نصیحت کرنے کے واسطے جو ہے آدمی کو سامنے والوں کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے، ان کے کام آنا پڑتا ہے۔ باپ ہونا الگ ہے، باپ بچوں کی پریشانی میں کام آنا، ان کے لیے ان کے کاموں میں پھرنا الگ ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے، باپ تو رہتے ہیں مگر ہاتھ اٹھا کے جیتے رہتے ہیں، تیرا تو دیکھ لے بولتے ہیں، اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ نصیحت کون کرتا ہے بھائی؟ جو ان کے لیے کچھ کرتا ہے اس کی نصیحت میں اثر بھی ہوتا ہے۔ تو نصیحت کرنا ہو تو کچھ فائدہ بھی پہنچاتے رہنا چاہیے، شفقت کا، محبت کا عملاً اظہار بھی ہو، پھر اس کے ساتھ موقع پہ نصیحت ہو تو فائدہ دیتی ہے۔ اور نصیحت کس کو بولتے ہیں؟ جو درد دل کے ساتھ کی جائے، اپنے غصہ نکالنے کو نصیحت نہیں بولتے، سامنے والے کی توہین کرنے کو نصیحت نہیں بولتے، دل کا درد ہو اس میں نصیحت، درد دل کے ساتھ ہو، تو سامنے والے کی محبت کے ساتھ ہو، سامنے والے کی نفرت کے ساتھ نہیں، سامنے والے کو حقیر سمجھے، بیوقوف سمجھے، بیوقوف سمجھے، بیوقوف کیا کر رہا ہو۔ تو سامنے والے کی توہین جیسے ہی ہمارے دل میں آئے گی، اب وہ زبان سے نکلنے والی چیز نصیحت نہیں رہے گی، وہ تنقید ہو جائے گی پھر۔ اور اپنائیت ہو، جس کو ہم نصیحت کر رہے ہیں اس سے اپنائیت ہو، غیریت نہ ہو۔ تو نصیحت کا فائدہ ہوتا ہے، تنقید کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تنقید کرنے کے واسطے دشمن بہت ہیں، اپنے تنقید نہیں کرنا چاہیے، نصیحت ہونا چاہیے۔ تنقید کسی بھی انسان کو اچھی نہیں لگتی، نصیحت ہر ایک کو اچھی لگتی۔ قرآن پاک میں نبیوں کے بھی الفاظ ہیں، اپنی قوم سے فرما رہے ہیں، انی لکم ناصح امین، کہ دیکھو میں پورے امانت دار ہوں، پوری امانت کے ساتھ نصیحت کرنے والا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں یہ خیر خواہی ہے تمہاری، انی لکم ناصح امین، جو بول رہا ہوں امانت سمجھ کے بول رہا ہوں، یعنی کہ دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں، یعنی کہ کچھ رٹا ہوا ٹیپ دہرا رہے ہیں، جو ضرورت ہے امانت سمجھ کے بول رہا ہوں۔ تو جب بات دل سے کی جاتی ہے تو اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے بولیں گے تو دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، بات پہنچتی ہے۔ چنانچہ ہماری اسلامی تاریخ میں نصیحت پہ کتابیں ملتی ہیں، مرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو نصیحت جو لوگ کر کے گئے ہیں، اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد کو نصیحت باضابطہ لکھ کے گئے ہیں لوگ۔ نصیحتیں کرنے کا ایک خاص ہمارا کلچر تھا، نصیحت کرنا اپنے چھوٹوں کو، تو باضابطہ کتابیں لکھ کے گئے ہیں اس پر۔ ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی جو ہے اپنے بیٹے کے لیے نصیحتیں ملتی ہیں، ان کے بیٹے تھے حماد، ان کو انہوں نے نصیحتیں لکھ کے دی تھی۔ تو نصیحت میں انہوں نے کیا کیا کہ 5 حدیثیں لکھ کے دی کہ بیٹا میری زندگی کا پورا یہ نچوڑ ہے تجربات کا، 500,000 حدیثوں میں سے چن کر 5 حدیثیں میں تم کو نصیحت کے طور پہ بتاتا ہوں، اس پر تم عمل کرو گے تو زندگی اچھی ہو جائے گی اور دین پر عمل ہو جائے گا۔ اس میں سے پہلی حدیث انہوں نے لکھی انما الاعمال بالنیات، بیٹے کو جو سکھائی انما الاعمال بالنیات، یہ 5 حدیثیں کہا ہے گویا پورے دین اسلام کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کہ اعمال تو نیتوں ہی سے ہیں، نیت اچھی ہو تو عمل اچھا ہوتا ہے، عمل درست ہوتا ہے، عمل قبول ہوتا ہے، عمل کا ثواب ملتا ہے۔ یہی حدیث ہے جس سے امام بخاری نے اپنی کتاب شروع کی، سب سے پہلے یہی حدیث نقل کی انما الاعمال بالنیات، جو بھی کام کر رہے ہیں وہ صحیح نیت سے کرنا، پہلا اصول سکھا رہے تھے اپنے بیٹے کو، صحیح نیت سے عمل کرو کوئی بھی کام کرو۔ اب یہ چیز ایسی ہے نیت کیسے کی جائے، کام تو ہر وقت آدمی کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے، لیکن مختلف کاموں کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کیسے کرنا چاہیے یہ بڑی سیکھنے کی چیز ہے، مدتوں مشق کرنے کی چیز ہے، تب جا کے غفلت سے کام نہیں ہوتے، الٹی سیدھی نیتوں سے کام نہیں ہوتے، صحیح نیتوں سے ہوتے۔ پہلے لوگ جو ہے اپنی تربیت کے لیے اہل تربیت کے پاس، بزرگوں کے پاس جا کے اچھا خاصا وقت گزارتے تھے، تو ایک صاحب اپنی تربیت کے لیے ایک بزرگ کے پاس گئے، 8 سال وہاں رہے، 8 سال کے بعد وہاں سے آئے تو کسی نے پوچھا 8 سال آپ ان کی تربیت میں رہے کیا سیکھا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نیت بنانا سیکھا ہے، کوئی بھی کام کریں تو نیت کیسے بنائی جاتی ہے میں نے سیکھا ہے، ہر کام سے پہلے نیت کو ٹٹول لینا اور وہ مناسبت سے نیت بنانا ایک فن ہے۔ یہ مومنانہ سوچ سے یہ فن آتا ہے، مومنانہ جب جذبات ہوتے ہیں ایمانی تو ہر عمل سے پہلے مناسب سے مناسب نیت، اس کا ڈھنگ آتا ہے آدمی کو۔ تو ان کو کیا ہے 8 سال لگے نیت کا فن سیکھنے کے واسطے۔ اب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، تو بہت آسان ہے، جب چاہیں گے نیت درست کر لیں گے، نہیں کر سکتے، آتے آتے آئے گا ان کا خیال، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی، بنتے بنتے وقت لگتا ہے۔ ہم لوگ پورے دینی کاموں کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے کیا؟ جس دن چاہیں گے ہم کر دیں گے، وہ ایسا نہیں ہوتا، تربیت کے لیے وقت لگتا ہے۔ ایک جو ہے نیک آدمی تھے بزرگ، ان کے ایک شاگرد نے اپنا مکان بنایا، اس کے بعد یہ اتفاق سے گئے گھر میں گئے تو پوچھا، بیٹا تم نے جو کھڑکی لگائی ہے کیوں لگائی ہے، ایک دم پوچھ لیا۔ تو شاگرد نے کہا کہ ہوا آئے گی روشنی آئے گی اس لیے لگایا ہوں، ہوا اور روشنی کے لیے لگایا ہوں۔ تو نے کہا کہ بیٹا تم کھڑکی لگاتے وقت اگر یہ نیت کرتے کہ یہ کھڑکی اس لیے لگا رہا ہوں کہ پاس میں مسجد ہے اس کی اذان صاف سنائی دے گی، تو تمہاری مسجد کی اذان بھی سنائی دیتی تھی، تمہاری نیت مکمل دینی ہو جاتی تھی، اور ساتھ میں روشنی اور ہوا تو آ ہی جاتی تھی۔ تو ہر چیز میں دین کا لنک لگانا، یہ مزاج جو ہے اللہ کے لیے کرنا، مومن جو بھی کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو نیت سے ہی کوئی کام دین بنتا ہے اور اس میں ثواب اور تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ ایک شخص ہے وہ ڈائٹنگ کے واسطے کسی وجہ سے صبح سے شام تک کھانا نہیں کھا رہا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، وہی دوسرا روزے کی نیت سے اللہ کے لیے نہیں کھا رہا ہے تو ثواب ملے گا۔ نیت سے کام میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں انما الاعمال بالنیات کہ نیکی کے جو اعمال ہے وہ نیکی کا عمل اسی وقت بنتا ہے جب اس کے پیچھے نیت ہو، نیتوں سے ہی، اچھی نیت کے ساتھ ہو تبھی جا کے وہ عمل بنتا ہے. یہاں پر ایک نقطہ ہے, پوائنٹ ہے, عربی میں دو لفظ ہے کام کے واسطے, عمل بھی بولتے ہیں کام کو, فعل بھی بولتے ہیں, فعل کے معنی بھی عمل, حرکت, کوئی بھی کام. لیکن عمل اس کام کو کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی سوچ کے ساتھ نیت ہو, اس کو عمل کہتے ہیں. بغیر نیت کے جو جسم سے کچھ بھی حرکت ہو جائے اس کو عمل نہیں کہتے, اس کو فعل کہتے ہیں. تو جانور جتنے بھی کام کرتے ہیں اس کو عمل نہیں کہتے, جانور نے یہ عمل کیا وہ عمل کیا نہیں, اس کو فعل کہتے ہیں. اس لیے کہ جانور کی کوئی نیت ہی نہیں ہوتی, وہ تو اپنے فطرت کے حساب سے کرتا رہتا ہے, کوئی اچھی بری نیت ہی نہیں رہتی. لیکن انسان ہونا ضروری ہے عمل کے واسطے, اس لیے کہ انسان خاص نیت بنا کے عمل کرتا ہے. اور ایک اس حدیث میں نقطہ محدثین نے جو بیان کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیہ, بالنیہ بھی ہے کہ ایک نیتوں کے اعتبار سے ایک ہی عمل کئی عمل کا ثواب دیتا ہے. بعض جیسے جیسی نیتیں ہوں گی اتنا عمل, نیت دل کا عمل ہے اور عمل کرنے والے اعضا بہت سارے ہیں, تو ایک عمل کے اندر کئی اعمال کی نیت کر سکتے ہیں. عمل تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس میں نیتوں کے اعتبار سے جتنی نیتیں ہیں اتنے سارے ثواب ملنے شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ آخرت کمانے کا ایک اسٹائل ہے, ایک ڈھنگ ہے کہ ہر اچھے کام کے پیچھے کئی کئی نیتیں کرنے کا مزاج بنانا. بمبئی میں ایک نیک تاجر تھے, ان کے پاس جانے کا موقع ملا, ان کے پاس باضابطہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی چھوٹا سا کتابچہ. روزانہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں ہر کام سے پہلے ہم کتنی کتنی اچھی نیتیں اس میں کر سکتے ہیں, 15-15, 20-20 نیتیں انہوں نے بالکل ریزنیبل جو نیت ہو سکتی ہے لکھ کے رکھی ہوئی تھی, اس پہ عمل کرتے تھے. ایک ہی عمل ہے, غفلت سے کر رہے کچھ نہیں ملے گا, اچھی نیت سے کریں تو بہت, اور کئی کئی نیتیں کریں گے تو کئی کئی کام کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ زندگی محدود ہے, انسان کی جسمانی طاقت محدود ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو منانے کے جذبے تو ہمارے لامحدود ہے. اس وجہ سے ہر عمل میں کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں. جیسے نفل نماز ہے, دو رکعت ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, ایک ہی نماز میں کئی نیتیں کر سکتا ہے. وضو کر کے آیا ہے, بھائی وضو کرتے ہی وضو کے شکریہ میں نماز پڑھنا ہے تو یہ میں تحیت الوضو کی نیت سے پڑھ رہا ہوں. پھر اسی وقت اشراق کا وقت ہو گیا ہے تو یہی میں اشراق کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں, اور آج میرا فلاں ضروری ایگزام ہے تو یہی دو رکعت میں ایگزام کے واسطے بھی پڑھ رہا ہوں. صلاۃ الحاجت بھی ہے میرے لیے, یا اللہ اسی دو رکعت کو میں حاجت کے طور پہ بھی پڑھ رہا ہوں, اور جو ہے کل جو ہے مجھے فلاں کاروبار میں نفع ہو گیا اس کا شکرانہ ادا کرنا ہے, وہ بھی نیت ہے. تو دو ہی رکعت پڑھ رہا ہے, 10-10 رکعت کا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس, دو ہی رکعت ہے, نفل ہے, اس میں کئی کئی نیتیں کر رہا ہے, شکرانہ کی بھی, صلاۃ الحاجت کی بھی, اشراق کی بھی, تحیت الوضو کی. مشہور محدث ہیں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کپڑے پہننے میں 40 نیتیں لکھی ہیں. کپڑے پہنتے ہوئے ایک آدمی 40 اچھی اچھی نیتیں کر سکتا ہے. ایک سادی سی نیت کے اتباع سنت, سارے نبیوں کی سنت ہے, اللہ کی چاہت ہے, اللہ کا حکم ہے. انسان کو اللہ نے لباس والا بنایا, جانور کو بے لباس بنایا, سارے نبیوں کی سنت ہے. تو یہ سوچ کے پڑے گے پہنے کے نبیوں کی سنت, اور پھر ستر کو چھپانے کی نیت, اللہ حیا والے ہیں, حیا پسند کرتے ہیں, میں اس لیے پہن رہا ہوں کہ میری ستر چھپ جائے. اب ستر چھپانا مستقل اس کا حکم ہے شریعت میں, اس پہ عمل کی نیت ہے. ایسے ہی فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہیں, خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. یا اللہ آپ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں نا, اس لیے لباس پہنا ہے میں نے, اچھا ڈیزائن کا بنا کے پہنا, کٹنگ وٹنگ صحیح ہے اس کی, لباس خوبصورت ہونا چاہیے. جب پیسہ خرچ ہی کر رہے آپ لباس بنا ہی رہے ہیں, خوبصورت بنائیے, بے حیائی کا نہیں ہونا چاہیے, جوکر ٹائپ کا نہیں ہونا چاہیے, ایسے ایسے فیشن جو ہالوں کے فیشن ہیں ویسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس میں خوبصورتی ہونی چاہیے, اس میں تہذیب ہونی چاہیے. اس لیے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں ہم کو, اچھی حالت میں ہم نظر آئے, تو اللہ آپ کو خوبصورتی پسند ہے نا, اس لیے اچھا لباس پہنتا ہوں. پھر اللہ کا حکم جو ہے بدن کی حفاظت کا بھی ہے, سردی سے بدن کو بچانا, گرمی سے بچانا, میں اپنی صحت کے لیے میں ایسا لباس چن کے میں نے ایسا کپڑا پہنا ہے کہ جو موسم کے لحاظ سے مناسب ہے، یہ بھی ایک ثواب کا کام۔ تو اس طرح انہوں نے 40 نیتیں جو دینی نیتیں ہیں ایک لباس کے پہننے میں بتائی۔ اب آپ بولیں گے 3 نیتیں کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا، ہر عمل سے پہلے کیا 5 منٹ رک کے لسٹ پڑھنا ہے، سمجھ رہے آپ؟ یہ ہمارا جو دماغ ہے نا، قوت خیال اتنی تیز ہے کہ آپ سیکنڈوں میں کئی چیزیں سوچ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب آپ کو عادت ہو گئی 10 نیتوں کی، 20 نیتوں کی، تو اس کے لیے پھر ہر بار ٹائم نہیں لگے گا، وہ لمحے میں نیتیں ہو جائیں۔ ایسے خوشبو لگانے کے سلسلے میں لکھا گیا، کئی سنتیں کئی اس میں جو ہے نیت کر سکتے ہیں، خوشبو تو کتنے لوگ لگاتے ہیں بھائی، حضور کی سنت ہے، حضور کو خوشبو پسند تھی اس لیے میں خوشبو لگا رہا ہوں۔ پھر میرے بدن کی جو بو ہے اس کو زائل کرنے کے لیے لگا رہا ہوں، اس لیے کہ میں مسجد جاؤں گا، آفس جاؤں گا، بیوی بچوں کے ساتھ رہوں گا، بدن کی بو آئے گی تو ساتھ والوں کو تکلیف ہوگی، خوشبو ہوگی تو دوسروں کو راحت ملے گی، راحت پہنچانے کا حکم، اس لیے خوشبو لگا رہا ہوں۔ ایسے ہی جو ہے میرے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو نفع پہنچانے کی نیت ہے۔ تو یہ نیتوں سے بہت فرق پڑ جاتا ہے، آخرت کی تیاری کے واسطے یہ فن آنا بہت ضروری ہے۔ بہت بڑی جنت کمانا ہے نا، چھوٹی جنت تھوڑی لینا ہے، بڑی جنت لینا ہے، تو ایک ہی تیر میں کئی کئی شکار کرتے رہنا۔ علامہ ابن مبارک رحمتہ اللہ علیہ، امام بخاری کے جو استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں رب عمل صغیر تو عظیم النیہ، کتنے ہی کام چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں مگر نیت ان کو عظیم بنا دیتی ہے، چھوٹا کام کر رہا مگر نیت بہت بڑی تو کام عظیم ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں کتنے بڑے بڑے کام ہیں لیکن جب آدمی کی نیت گہری نہیں ہوتی تو وہ بڑا کام بھی چھوٹا ہو جاتا، اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ تو 3 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی بری نیت کرے، اور ایک یہ ہے اچھی نیت کرے، اور تیسری شکل ہے کہ کچھ بھی نیت نہ کرے، بس ایسے ہی کام کرتا چلا جائے۔ علماء کرام نے لکھا کہ امت میں زیادہ جو لوگ نقصان اٹھاتے ہیں آخرت کے اعتبار سے، وہ نیت نہیں کر کے اٹھاتے ہیں، بری نیت والے تو بہت کم ہوتے ہیں، بری نیت نہیں کرتے لوگ، مگر اچھی نیت بھی نہیں کرتے، بغیر کچھ نیت بنائے کہ بس روٹین عادت بنا لی، کتنی نیکی کے کاموں کی عادت بنی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی عبادتوں کو عادت مت بناؤ، نیکی کا کام بھی بار بار روٹین بنا لو گے تو وہ عادت ہو جائے گی، نیت کے بغیر کرے گے تو ثواب اس کا ختم ہو جائے گا، تاثیر ختم ہو جائے گا۔ عبادتوں کو عادت مت بناؤ بلکہ عادتوں کو عبادت بناؤ، روٹین کے جو کام ہیں، کھانا پینا، اٹھنا، سواری پہ جانا، روٹین ہے، مگر اس کو آپ روٹین کیسے مت کرو، عبادت بنا دو، نیت کرو، عبادت بن جائے گی۔ ایسے ہمارے ہر ایک کے گھر میں ماشاءاللہ ماں باپ ہیں، ماں ہے یا باپ ہے، دن میں کتنی مرتبہ آدمی ماں باپ کو دیکھتا ہے، گھر میں ماں باپ ہے تو دیکھتا ہی ہے، اب بغیر نیت کے دیکھ رہے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اور اس کے پیچھے حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ ماں باپ کو اگر آدمی محبت دیکھے تو ایک حج کا ثواب ہے، حج عمرے کا ثواب۔ اب یہ دھیان لانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، دیکھتے دیکھتے نیت کر لیے تو ہمارے چہرے پہ مٹھاس بھی بڑھ جائے گی، ہمارے لہجے میں مٹھاس بھی بڑھ جائے گی، امی کو دیکھ رہے ہیں محبت سے دیکھ رہے ہیں، ابو کو دیکھ رہے ہیں محبت سے دیکھ رہے ہیں، تو اب حج عمرے کا ثواب مل رہا۔ بیوی ہے گھر میں، کتنے لوگ بیوی سے بات کرتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں۔ اب ایک ہے نفسانیت کی بنیاد پہ، خواہش کی بنیاد پہ، بے خیالی میں مسکرا کے آپ بات کر رہے ہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر فوراً حدیث ذہن میں لا لی کہ جب شوہر بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو اللہ عرش سے اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، تو اب اللہ کو آپ نے شامل کر لیا کہ اللہ آپ کی خوشی کے لیے بھی مسکرا ہوں، آپ کی مرضی ہے نا کہ میں بیوی سے اچھی بات کروں۔ اب دیکھو گھر بھی سنورے گا، دل بھی سنورے گا، اللہ کی رضا بھی آئے گی۔ کتنا فرق ہو جائے گا جب اللہ کے لیے آدمی مسکرا کے بات کرے گا۔ ایسے ہی اکثر ہم لوگوں کو عادت کیا ہے، اکثر لوگ رات میں سوتے وقت جو ہے جو دن کا ڈریس ہے وہ نکال کے سوتے ہیں، لنگی پہن لی یا کوئی ایسا لباس پہن لیا آرام دہ، اکثر لوگ سوتے وقت جو ہے لباس بدلتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے نیت نہیں ہے، حالانکہ یہ حضور کی سنت ہے۔ اگر آدمی سوچے کہ بھائی حضور کی ہر سنت اللہ کو پسند تھی، ہمارے نبی کی سنت ہے لباس بدل کے سونا، میں اس لیے نبی کی سنت ہے اس لیے لباس بدل رہا ہوں، آم کے آم، گٹلی کے دام، بلکہ تاثیر ہی بدل جائے گی. تو یہ چونکہ حدیث بہت اہم تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھو لاکھوں میں سے چن کے دے رہا ہوں تم، نیت بنانا سیکھو، اچھی نیتوں سے عمل کرو. اور ایک حدیث انہوں نے اپنے بیٹے کو تعلیم جو کی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کا اس اسلام اچھا کب ہے، اس کی دینداری قابل تعریف کب ہے، اچھی دینداری کیا ہے، کہ ہر وہ چیز جو ہم سے اٹیچمنٹ نہیں رکھتی اس میں وقت نہیں لگانا، جس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جس سے کوئی دینی فائدہ نہیں ہے، جو ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، بیکار کی ہر چیز کو چھوڑ دینا، لغو کام چھوڑ دینا، جو ضرورت کا کام ہے وہی کرنا. چھوٹی سی زندگی ہے ہماری، کام بہت بڑا ہے ہمارا، دوزخ سے بچنے کا، جنت میں جانے کا جو راستہ ہے نا وہ بہت لمبا ہے، بہت کرنے کی ضرورت ہے. تو ضرورت کے کاموں کے لیے زندگی دی گئی، اور ہمارے پاس جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ سب کی سب ضرورت پہ لگانے کے لیے، بولنے کی صلاحیت ہے، پیسے کی صلاحیت ہے، کسی بھی فیلڈ کی صلاحیت ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی رکھا ہوا ہے وہ استعمال کے لیے، ضرورت پہ لگانے کے لیے، غیر ضروری خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک مومن کے پاس. تو یہ سکھا رہے ہیں کہ فضول کام نہیں کرنا، حضور فرما رہے ہیں. یہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی اس میں ہے، مسلمان ہے تو اس کو یاد ہے اللہ کو جواب دینا ہے، اس لیے کوئی غیر ضروری کام نہیں کرنا. اب علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر پوری فہرست بنائی، فضول ضروری، فضول ہر لائن سے بتایا، گفتگو میں، سوچنے میں، بولنے میں، کرنے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، ہر چیز میں. کاموں کی دو قسمیں ہیں، ایک ضروری، دوسری غیر ضروری. ضروری فضول، ضروری فضول، نقشہ کھینچ کے بتایا انہوں نے. جسم کے ایک ایک عضو کے استعمال میں ضروری استعمال کر رہے ہیں، غیر ضروری استعمال کر رہے. اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کی صفت بنائی بتائی ہے کہ جس کی بھی نماز میں خشوع ہوتا ہے اس کی پہلی صفت، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ غیر ضروری کام چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ نمازی کو آخرت کا دھیان ہو جاتا ہے، حساب دینا ہے یاد ہو جاتا ہے. جس کو حساب دینا ہے غیر ضروری خرچہ کیوں کرے گا، غیر ضروری ٹائم خرچ کیوں کرے گا، اس لیے کہ جواب دینا ہے، اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، کیسے جواب دے گا. تو نمازی کو کے اوپر نماز کا پہلا جو اثر ہوتا ہے، قرآن میں بتایا کہ وہ غیر ضروری کام سب چھوڑ دیتا ہے اگر صحیح نمازی ہے. اب بہت سارے نوجوان جو ہے اکثر جو ہے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، جوانی کی عمر ایسی رہتی ہے، ماشاءاللہ جسم میں قوت ہے، صلاحیتوں میں جوش ہے، خروش ہے، کوئی کام نہیں ہے، بچے پالنا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے. جو ایک بڑے آدمی کو ہزار ٹینشن رہتے ہیں، شادی شدہ بچے والے کو جو ہزار ٹینشن رہتے ہیں، نوجوان کو کچھ بھی نہیں رہتا ہے، خالی پڑھائی پڑھائی بول کے وہ کیا پڑھائی رہتی، وقت تو بہت پڑا ہوا رہتا. تو بس انجوائے انجوائے، ٹائم کلنگ بول، ٹائم پاس. یہ بہت، یہ عمر سب سے قیمتی عمر، شیطان سب سے زیادہ ضائع کراتا ہے. حالانکہ ساری زندگی کیا جوہر نکھارنے کی عمر وہی ہے، زیادہ سے زیادہ صلاحیتیں سیکھنے کی عمر وہی ہے. اور آج کل پوری دنیا میں مسلمان بحیثیت قوم سب سے زیادہ فالتو ٹائم گزارنے والی ڈکلیئر ہے، وقت ضائع کرنے میں سب سے زیادہ ماہر، بیکار وقت ضائع کرنا. کب آئے آپ باہر سے؟ بھائی آیا دو سال ہوا، کیا کر رہے؟ خالی ہوں. بولے اتنے مہینے ہوئے خالی ہوں، اتنے دن ہوئے خالی ہوں، کتنوں سے ہم ملاقات ہوتی، مجھے ایک عادت ہے پوچھنے کی آپ کیا کرتے. وہ کتنے لوگ خالی ہوں بولتے رہتے، حیرت ہوتی، خالی کیسا رہتا بھائی انسان؟ دس پندرہ منٹ خالی رہ سکتا انسان، ایک حساس انسان اس سے زیادہ خالی رہ سکتا، اس کے بعد بیزارگی نہیں آتی کیا؟ زندگی کام کے لیے ہے کہ خالی رہنے کے لیے؟ تو من حیث القوم، پوری قوم جو ہے ٹائم پاس قوم ہو گئی ہے، دنیا بھی ہم کو پاس کر کے گزر جا رہی ہے. سواستھ شادیوں میں وہ لکھ کے رہتا، اثر کے بعد نکاح ہے، سمجھے، مغرب بعد ولیمہ ہے، بارہ بجے سے کوئی والے دکھتا ہی نہیں. ایک ایک شادی کے پیچھے پوری رات ضائع، آنے والے حولوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان لگتا کیا خاک لگتا ہے سب، کسی کو احساس ہی نہیں ہے ٹائم کیا چیز ہے. ہماری امت جب دنیا میں غالب تھی نا ایسے نہیں تھے مسلمان، پوری قوم ایکٹیو. ابھی حال میں ہو گئے یہ سب، اس طرح جو تیار ہو گئے نا، ہد ہدے ہولے بولے، اس زمانے میں ہوئے ہم لوگ، بہلتی بہلتی زندگی ہے. پہلے مسلمان نے ایکٹیو رہتے تھے، جیسے کنجوس لوگ اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنے میں کنجوس رہتے ہیں، ہمارے مسلمان پہلے کے کسی کو ٹائم دینے میں بڑے بخیل تھے، ٹائم نہیں دیتے تھے کسی کو. ہر ایک کا اپنا ٹائم ٹیبل ہے، فکس ٹائم ہوتا تھا، کام کام ہے بھائی، کام کے لیے. علامہ ابن حجر ابھی جن کا تذکرہ، پہلے جو ہے وہ لکڑی کے پن سے لکھتے تھے، اس کی نوک جو ہے وہ لکھتے لکھتے ٹوٹ جاتی تھی تو پھر اس کو چھیلنا پڑتا تھا، ایسی عادت بنا لی. جیسے ہی اس کی نوک ٹوٹ گئی، نوک لکھتے لکھتے ٹوٹتے ہی وہ تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کرتے تھے. اب چھیل رہے ہیں تو تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے چھیل رہے، خالی نہیں چھیل رہے، کہ پھر سے نوک بنانے میں جو ٹائم ہے وہ جانا نہیں ہے اس کو. فوراً تیسرا کلمہ فوراً ٹوٹتے ہی شروع ہو جاتا تھا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ. ایک ابن ابو القیس گزرے ہیں، ان کے ساتھ مشہور آدمی گزرے ہیں، ان کے پاس ایک جو ہے آدمی آیا، ایک صاحب آ کے بولے ذرا مجھے آپ کا تھوڑا ٹائم چاہیے، تھوڑا وقت آپ کا چاہیے. ان کا ٹائم ٹیبل بنا ہوا تھا، تھوڑا آپ سب کا وقت چاہیے. تو بولے یہ سورج کو تم روک لو، جتنی دیر تم سورج کو روک لو گے اتنا ٹائم میں دینے کے واسطے تیار. وقت بھاگنے والی چیزیں میں کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ ہے مسلمان. نماز جو ہم کو اللہ پڑھا رہے ہیں نا، وقت کی قدر سکھانے کے واسطے پڑھا رہے ہیں. اور نمازی سب سے زیادہ اگر وقت ضائع کریں تو، ایک محدث گزرے ہیں عبید، 30 سال انہوں نے حدیث کی کتابیں اور اس کے لکھنے میں گزارے، تو اتنا ان کے ایسی وقت کی سیٹنگ تھی کہ کھانے کے لیے وقت نہیں نکالتے تھے. بیوی وہ لکھتے رہتے تھے، بیوی لقمے کھلاتی رہتی تھی. یہ فضائل اعمال جو لکھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا، ان کے کتنے سال ایسے گزرے ہیں کہ کھانا وہ نہیں کھاتے تھے، ان کی بہن کھانا کھلاتی تھی، وہ لکھنے پڑھنے میں رہتے تھے. بہت کتابیں ہیں ان کی حدیث پہ، اس زمانے کی بات ہے. ایک بزرگ کے پاس پہنچے کو دیکھا تو وہ ستو جو ہے بھگا کے گھول کے اس میں مختلف آئٹم ملا کے لوگ کھاتے تھے. ان کو دیکھا کہ وہ ڈائریکٹ سکا ستو ہی منہ میں ڈال کے بس پانی پی لیتے تھے، ان کا کھانے کا انداز. تو ان کے خاص لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، ساری دنیا گھول کے پیتی ہے، آپ جو ہے ایسے ہی کھا جاتے ہیں سب. تو انہوں نے کہا کہ میں نے حساب ڈال کے دیکھا ہے، گھول کے پینے میں ڈائریکٹ کھانے میں کتنا وقت بچتا ہے، اس لیے میں نے طریقہ یہ اختیار کر لیا. تو مومن کا ہر سیکنڈ کام کے لیے، اور کوئی جسمانی کام نہیں ہے تو سب سے بڑا کام ذکر ہے، ذکر کی اتنی قیمت تو کسی چیز کے لیے. اور ذکر چاہے جتنا کام کریں کم ہے وہ، اس لیے فوراً ذکر میں لگ جانا چاہیے. وقت تھوڑا ملا فوراً ذکر میں لگ جانا چاہیے. کہتے تھے جو دم غافل سو دم کافر، جس سانس میں انسان اللہ سے غافل ہے وہ مسلمان کا سانس نہیں ہے، وہ کافر کا سانس ہے، وہ اسٹائل کافر کا ہے، وہ اللہ کو بھول کے وہ. اور حضور نے فرمایا نعمتانی مقبول فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس میں خسارے کا، گھاٹے کا شکار ہے، برباد ہو رہے، اس میں قدر نہیں کر رہے اس کی. اس میں فرمایا الصحت والفراخ، کہ جس کسی کو صحت ملی ہوئی ہے، صحت کاہے کے واسطے ہے، خوب جسم کو استعمال کرنے کے واسطے، اچھے کاموں میں، کوئی بیماری نہیں ہے، وقت ہے اب کام کرو، جم کے کام کرو، صحت مند ہے، مسٹنڈے ہے، کچھ ہے نہیں بیماری، وقت ضائع کر رہے بیٹھے ہوئے. جو بیمار ہے اس کو پوچھو کتنی بڑی نعمت ہے صحت، جو بہت کچھ کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر پا رہا ہے اس کو پوچھو صحت کیا چیز ہے. حضور فرما رہے جس کو ایک دن ایک گھنٹہ صحت کا مل گیا اس کی قدر کرنے کے لیے. اور فرما والفراغ، فرصت، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اگر ویسا وقت ہے کسی کو فرصت ملی ہوئی ہے تو فرما بہت بڑی نعمت ہے، جس میں لوگ لاس اٹھاتے ہیں، فرصت ہے کچھ کرو. کتنے لوگ ہیں جو سخت بیماری میں ہیں اس کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتے، آپ کو بیماری نہیں ہے. کتنے لوگ مقدمے پھنسے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا کاروبار جو ہے نیچے چلا گیا ہے، پریشانی میں ہے. دنیا میں کتنے لوگ پریشانی ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ کو تو کتنا قیمتی وقت ہے جب پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی دشمن پیچھے پڑا ہوا نہیں ہے، سکون ہے. آپ کو کرو کام، آخرت کی تیاری کرو، اچھے اچھے کام کرو. تو یہ دوسری حدیث. اور تیسری حدیث دی تھی کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لغیرہ. تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہے، مومن کی صفات اس میں نہیں آئی، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے، یعنی کسی بھی انسان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی حساس دل والا ہوتا ہے مومن، اپنے لیے جو جذبات رکھتا ہے وہی ہر انسان کے لیے رکھتا ہے. جو اپنے کو پسند ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند. ہر انسان کیا چاہتا ہے، بھائی ہم کو معاف کر، ہم سے غلطی ہو گئی مگر معاف کر دو. کوئی بھی غلطی کرنے والا نہیں چاہتا، ہو ہے غلطی ہوگی نا میرے کو خوب سزا دو، بول کے رہتا کسی کو، ہو گئی بھائی انسان ہوں غلطی ہو گئی ذرا نظر انداز کر دیجئے، یہ رہتا اپنے بارے میں. وہی دوسروں کے بارے میں اختیار کرو، غلطی ہو گئی ٹھیک ہے میں کیا چاہتا ہوں معافی، ہم بھی اس کو معاف کر دیں. ہر ایک انسان کے اندر خرابیاں ہیں، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میری خرابیاں لا کے چوراستے پہ کوئی بیان شروع کرنا شروع کر دے. ہر ایک چاہتا کہ عیب ہے میرے اندر مگر آپ دوسروں کو مت بولیے، چھپا کے رکھیے. تو آپ بھی دوسروں کے عیب کیوں بولتے ہیں؟ جب آپ کو آپ کے عیب چھپانا پسند ہے تو آپ دوسروں کے عیب بھی چھپائیے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کیجیے. کوئی ہمارے بارے میں خامخواہ بدگمانی کرے، ارے اس کا یہ مطلب ہوں گا، وہ اندر سے چور ہے، وہ بدماش ہے، وہ ہمارے بارے میں کوئی بدگمانی کرے تو کیا ہم کو اچھا لگتا ہے کیا؟ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں اچھا گمان رکھیں، تو ہم بھی دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، کیوں کسی کے بارے میں بدگمانی کریں؟ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھی ہمارے بچے اچھے رہنا، ہماری بیوی خدمت کرنا، جواب نہیں دینا، خدمت گزار رہنا، سلیقے کی رہنا. تو آپ بھی ویسے رہو جو دوسروں سے چاہتے ہیں آپ، وہی آپ بھی ان کے واسطے سے بنیے. تو بہرحال اور بھی دو نصیحتیں ہیں، پھر کسی موقع سے بیان کی جائیں گی. تو میرے بزرگوں دوستو، زندگی مومن کی زندگی ایک بہت ہی کام کی زندگی ہے. ہر وقت ہم کو کام کی طرف متوجہ ہونا ہے، لغو کاموں سے بچنا ہے، اور نیتوں کے اوپر نظر رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سوچ سمجھ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.